احمده وصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. ہمارا آج کا درس اگر کہ صبر اور مصابرت کی سبیل اللہ سے نقطۂ نگاہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے خاص دور اور آپ کی سیرت مطہرہ کے ایک باب کے مطالعے سے متعلق ہے. تاہم اس کے لیے موضوع عنوان کے طور پر سورہ کہف کی یہ آیات نمبر 27 و 28 و 29 اختیار کی گئی ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اور پڑھتے رہو جو کچھ کے وحی کیا گیا تمہاری جانب تمہارے پروردگار کی کتاب میں سے، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور تم اس کے سوا اپنے لیے کوئی اور پناہ گاہ نہ پا سکیں گے. اور روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام، جو اس کی رضا دینی ہی کے ساتھ ہیں، اور تمہاری آنکھیں ان سے متجاوز نہ ہو. دنیاوی زندگی کی زینت کی طلب میں، اور مت کہنا مانو ان کا جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو پیروی کر رہا ہے اپنی خواہش نفس کی، اور اس کا معاملہ کھلا حدود سے تجاوز پر مبنی، اور کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. ہم نے تیار کی ہے ان ظالموں کے لیے بڑی آگ، اس کی قناتیں انہیں اپنے گھیرے میں لیں گی، اور اگر یہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رکھی کی جائے گی ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے اور کھولتے ہوئے تانبے کے مانند ہو، جو جھرک کر رکھ دے گا ان کے چہروں کو. بہت ہی بری ہوگی وہ پینے کی چیز، اور بہت ہی برا ہوگا انجام جس سے یہ دوچار ہوں گے. یہ بات تو سابقہ درس میں بھی واضح کی جا چکی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس منتخب نصاب سے بحثیت مجموعی مطالعے سے یہ بات بالکل مبرہن ہو چکی ہے کہ قرآن مجید کی دعوت ایک انقلابی دعوت ہے، دعوت ایمان، اللہ، آخرت، رسالت کی بنیاد پر ایک دعوت، اس دعوت کی بنیاد پر ایک جماعت، ایک قوت کی تقسیم، ایک منظم جماعت، اس کی تربیت، پھر ماحول سے تصادم، وہ تصادم مختلف ادوار سے گزر کر اللہ کے دین کے غلبے، اللہ کے دین کے بالفعل نصاب اور قیام پر منتقل ہے. یہ ہے خلاصہ، یہ ہے مد نظام. یہ بات ایسی کی جا چکی ہے کہ دعوت تبلیغ سے یہ معاملہ نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے. دعوت تبلیغ میں، تبصیر میں، مدمت کے بھٹیوں کے معلوم صرف اخلاقی تعلیمات سے نشر اشاعت میں وہ مراحل نہیں آیا سکتے جو مراحل کسی انقلابی دعوت میں آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اٹھان آغاز سے ایک انقلابی دعوت کا تھا. یہ کیا جا چکا ہے کہ اس کے خلاف پہلا رد عمل اس وقت کے ماحول کی جانب سے استحضاء اور تمسخر کا ہوا. کشتیوں میں ہرانے کی کوشش کی گئی. چنانچہ سب سے پہلی تلقین جو حضور کو ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی تھی کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجیے، بھیج دیجیے، بس وہ علامہ یقینون وہ گرہم حجرم جمیلا. ساتھ ہی یہ بات بھی اچھی جا چکی ہے سابقہ درس میں کہ اگر کہ حضور کی دعوت کا رخ اس وقت کی سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات کی طرف تھا، لیکن جو لوگ ابتدان اس دعوت کی طرف بڑھے جنہوں نے مدد کرا ان میں ایک بڑی تعداد غلاموں کے طبقے سے تھی اور نوجوانوں کے طبقے سے تھی. چنانچہ اس معاشرے میں پرسیکیوشن میں تشدد اور ایذا کا للیل ہدف یہی دو طبقات بنے. یہ معاملہ چار پانچ چھ لبی میں اپنی پوری انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے یہی سلسلہ ہے جو ہجرت حبشہ پر منتقل کیا. ہجرت حبشہ سے یہ سمجھئے کہ وقتی طور پر جیسے کہ کسی بوائلر سے سٹیم نکل جائے، کیونکہ بہت سے مسلمان ہجرت کر گئے، لہٰذا وہ پس مپس اور تصادم کی وہ سزا مختلف گھرانوں میں اہل ایمان پر تشدد، اس کا جو معاملہ جاری تھا اس کی سزا کچھ ٹھنڈی پڑی. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ساری مخالفت مرتکب ہو گئی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برانی پر. اب یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ بہرحال نہ ہو سکتا تھا یہ حضرت بلال کے ساتھ ہوا، یا حضرت حباب بن العوف کے ساتھ ہوا، یا آل یاسر کے ساتھ ہوا، جس وقت آل یاسر پر ابو جہل بس برادیاں کرتا تھا. روایات میں آتا ہے کہ حضور سامنے سے گزرتے تھے اور صبر کا وہ حکم جو حضور کو اللہ کی جانب سے مل رہا تھا بار بار اور توہم آپ اسی صبر کی تلقین کو منتقل فرما دیتے تھے، اس لیے یا اعلی یاسر، اور یاسر کے گھر والے صبر کرو جھیلو. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ شخصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ممکن نہ تھا. یہ بات جان لیجیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، وہ فعال لما یرید ہے، جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مناسب حالات پیدا کرواتا ہے. جس طریقے سے کہ حضرت سید القبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت حضور کے ظاہری زنا کا سبب بن گئی، وجہ جگہ تعالی تعالی مکے کی قریش کی متنزل ترین خاتون جو آپ کے حوالہ رقم میں آئی اور انہوں نے اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دی. اسی طرح حکمت خداوندی میں اس قبائلی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور تحفظ عطا فرمایا. یہ بات ذہن میں رہے، سورت مطہرہ کا یہ اہم پہلو ہے کہ حضور کے بابا عبد المطلب کی زندگی میں پورے قبیلہ قریش میں بنی حاشم کو ایک خاص مقام اہمیت اور حیثیت حاصل تھی, انتہائی سخت کی وجاہت کے حامل تھے عبد المطلب. ان سے انتقال کے بعد زبیر یا نصیب ہوئے بنی حاشم کے سردار ہوئے, اور یہ بات عام طور پر معلوم نہیں ہے کہ بابا کے انتقال کے بعد حضور کی کفالت اصلا زبیر نے کی ہے. وہ بھی اپنی ذاتی شخصیت کے اعتبار سے اس حیثیت کے مالک تھے کہ انہوں نے بنی حاشم کی سعادت کو برقرار رکھا. ان کے انتقال کے بعد بنی حاشم نے اب کوئی شخصی اعتبار سے شخصی وجاہت اور ذاتی حیثیت کے اعتبار سے ایسا شخص نہ تھا کہ قریش میں بنی حاشم کی سعادت کا سکہ بنوا لیتا. بہرحال جیسی بھی کچھ چیز سعادت ابو طالب کے ہاتھ آئی, ابو طالب اگر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرتے دم تک ایمان نہیں لائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضور کی ایک محبت, ایک طبی محبت انتہائی درجے میں جاگزی کر دی, جس کی وجہ سے بنی حاشم کا ایک تحرین کہنے یا ان کی جانب سے ایک حمایت جو اس قبائلی معاشرے میں بڑی اہمیت کی حامل تھی, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کا معاملہ کرنا ممکن نہ تھا جس طرح سے حضرت بلال یا حضرت حباب بن الحارث یا حال یاسر کے ساتھ کیا. اس کا جتنا واقعات ملتے ہیں, مطلب یہ کہ ایک مرتبہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, دور ابو جہل بیٹھا تھا, اس نے اپنے جو ہم نشینے میں یہ بات کہی کہ ہے کوئی شخص ان کی خبر لے. عقبہ ابن ابی لعیب اٹھا اور اس نے چادر کا پھندا بنا کر اس کو بل دے کر حضور کے گلے میں ڈالا, اس کو بل دے کر حضور کے گلے میں ڈالا اور اس کے دونوں سروں کو اس طرح پھینکا کہ حضور کی آنکھیں ابلا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی اصلاح ہوئی, وہ دورے ہوئے آئے, انہوں نے فرمایا تکتبون غدنا ان یقول ربی اللہ, بدبختو کیا ایک شخص کو صرف اس دن کی تعداد میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ مجھے کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. لوگوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیخنا شروع کیا, اتنا مارا کہ یہ سبق کر چھوڑا کہ اب یہ حالات ہو چکے. اسی طرح کا ایک اور معاملہ, حضور نماز پڑھ رہے تھے, اسی ابو جہل نے اسی عقبہ ابن ابی لہب کو اشارہ کیا اور وہ ایک اونٹ کے کہیں ذبح کیا گیا تھا, اس کی اوڑھنی اٹھا کر لایا, نجاست بھری اوڑھنی, اور جب حضور سجدے میں گئے تو آپ کی گردن پر اس نے وہ اوڑھنی رکھی. اس طرح کی دس برادیاں, اس طرح کی ایزائیں, یہ معاملات, اس کا دکھا ایسے واقعات نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے. یا یہ کہ صبح آپ گھر سے نکلتے تھے تو ابو لہب اور اس کی بیوی آپ کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتے تھے, یا آپ گزر رہے ہیں کسی نے اوپر سے رات یا سانپ جو ہے وہ آپ کے سر پر ڈال دی, اس قسم کے واقعات تو ہوئے. لیکن ہجرت حبشہ کے بعد ان میں ایک نئی کیفیت کا اضافہ ہوا, اور وہ یہ کہ جب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بات کسی طریقے سے بھی حک نہیں رہی, ہمارے تشدد کے نتیجے میں کوئی ایک شخص بھی اس نئے دین سے واپس نہیں جاتا, تو انہوں نے ایک طرف سے لالچ کا پنجا پھینکا ابو طالب کے پاس آئے کہ اگر تمہارا بھتیجا بادشاہی چاہتا ہے ہم اسے اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں, اگر اسے کچھ دولت کی خواہش ہے ہم اس کے قدموں میں دولت کا انبار لگا دیں گے, اگر اسے کسی جگہ نکاح کرنا ہے تو اشارہ کریں, عرب کے جس بہانے میں یہ چاہے ہم اس کی شادی کرا دیں گے, لیکن کسی طریقے سے اس دعوت سے تم اسے روکیں. ابو طالب نے حضور کو بلایا, یہ بات سامنے رکھی, حضور کی وہ عظیمت آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیتے تب بھی میں اس دعوت سے باہر نہیں آ سکتا. یہ ٹیمپٹیشن, یہ لالچ, اس کے پھندے سے بھی جب آپ صاف بس نکلے تو پھر ابو طالب کو دھمکی دی گئی کہ ہمارے صبر کا پیمانہ اب یہ ہو رہا ہے, اب یا تو تم اپنے بھتیجے کی حمایت سے بس بس ہو جاؤ, چھوڑ دو ہمیں ان سے, ہم نبٹ لیں. لیکن اگر وہ خاندانی کچھ بنائی, وہ قبیلے کی حمایت کو برقرار رکھتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, کھلے میدان میں آئے. اب بنی ہاتھی کا اور قریش کے بکیا گھرانے کا کھلا پتا دیکھیں. ابو طالب نے گھبرا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بھی رکھی اور ساتھ یہ کہا کہ بھتیجے, مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کروں. یعنی معلوم ہوا کہ تغلزل ہے. ابو طالب گھبرا رہے, قریش کی طرف سے اس متحدہ چیلنج کو قبول کرنا ان کے لیے ممکن نہیں. یہ جو وقت ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور کی آنکھیں نم ہو گئی. وہ کیفیت ہے تاثر کی, محسوس ہوا کہ یہ ایک سہارا, دنیا بھی سہارا, یہ اب تک حاصل تھا, یہ بھی اب ساتھ سو رہا ہے. لیکن زبان پر جو الفاظ آئے ہیں کہ چچا جان, خدا کی قسم یا تو میں اس کام میں اب ہلاک ہو جاؤں گا اور یا اللہ اس کام کو پورا کرے گا, اس سے قدم ہٹانے کا کوئی سوال نہیں. اللہ نے ہمت دی ابو طالب کو بھی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, نتیجے میں تمہارے ساتھ. نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کی جانب سے اب ایک متفقہ کا اقدام ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کے خلاف, جس کے نتیجے میں یہ طے کیا گیا کہ بنی ہاشم سے کامل مقاطعہ کیا جائے, کوئی خرید و فروخت, کوئی لین دین, کوئی تعلق ان کے ساتھ اب نہ رکھنا. یہ سوشیو اکنامک بائیکاٹ یہ ہے کہ جس نے 3 سال کی ایک قید کی شکل کیا تھی, 7 نبی سے شروع ہو کر 7 تک ایک بھاتی تھی شعبے بنی ہاشم, جن کا عام طور پر تشیع کی کتابوں میں شعبے ابھی طالب کہہ دیا گیا ہے. یہاں یہ خاندان بنی ہاشم مشہور ہے, پوری ناکہ بندی ہے, کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی, کوئی لین دین نہیں ہے. کچھ لوگ دن لے کہیں رات کی تاریخیوں میں چھپ چھپا کر کسی طرف سے کچھ پرچاوے سے پڑتا ہے, ورنہ یہ کہ پورا پہرا بازی یہ ہے وہ قید کہ جس کے دوران ایسے وقت بھی آئے ہیں. اس گھاٹی میں جو کچھ جھاڑیاں واڑیاں تھیں اول تو اس بہادی غیر جی ذرا میں کہیں کسی درخت کا یا جھاڑی کا کیا سوال, لیکن جو بھی کچھ تھا اس کے پتے کٹ کر لیے گئے. نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ بنی ہاشم کے بچے بلبلا رہے ہیں, اور اس کے سوا اور کچھ مرتب نہیں کہ سوکھے کمرے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں پٹا دیا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بنی ہاشم نے اس شخص کو جھیلا اور برداشت کیا. وہی صبر, وہی مصابرت, ایسی رزسٹنس. مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے لیکن میں کوئی کر بتا ہوں, ایک اونٹ پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں. سن 10 میں وہ مقابلہ ختم ہوتا ہے. کچھ لوگ جن لوگ آتے گھر میں آتے میں ہوتے ہیں, اور پھر یہ کہ جب شکست ہو گئی, شکست یہ کہ کسی درجے میں کوئی نرمی کوئی مسک واپس میں نہیں آ رہی, بول رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں, اخلاقی طور پر شکست ہو چکی کے ساتھ ہے. کچھ لوگ ان میں سے آئے, یہ کیا جاتی ہے, یہ خاطرہ ختم ہوا, لیکن اب یہ کتنے تن ناس اس کو کہا گیا قرآن کبوت میں, لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش, اس کا سلسلہ کچھ کم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آزمائش, اس کے پہلے سے گویا کہ سچن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محملہ میں قروف کرتے. سن 10 میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے ابو طالب کا. وہ گھر میں دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات وہ بھی مر گئی, اور خاندانیوں کے باہر سے سہارا دینے والا اس طرح ابو طالب وہ بھی مرا. اس دم سرداران قریش کے ہاتھ میں بلند ہو گئے, مشورے ہونے لگے کہ اب وقت ہے کہ آخری فیصلہ کر ڈالا جائے, آخری اقدام اب کر دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت حال کو دیکھ کر مکے سے مایوس ہو کر طائف کا سفر کرتے ہیں. بڑے ہی پرتیک راستے سے عام راستہ آپ نے اختیار نہیں کیا, اندیشہ تھا کہ کہیں آپ کی جان پر کوئی اقدام نہ کر لیا جائے, کوئی بس راضی نہ ہو جائے. ایک بار دشوار گزار راستہ وہ لیا ساتھ ایک غلام غالباً حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. طائف کہتے طائف کے تین بڑے سردار تھے, ان تینوں سے ملاقات کی, لیکن ہر طرف سے انتہائی دل کو توڑ دینے والا جواب, اس کے بعد سمجھتے مزاق. کسی نے کہا کہ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا, اگر تم جھوٹے ہو تو منہ لگانے کے قابل نہیں, اور اگر سچے ہو تو ہو سکتا ہے میں تمہیں توہین کر بیٹھوں اور اللہ کے نبی کی توہین میرے لیے وبال جان بن جائے, لہٰذا آپ تکلیف لے جائیے. کسی نے کہا کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا نبیوں کے مطالب کے لیے؟ اس طرح سے دل توڑ دینے والے, اس طرح جگر میں فراغ کر دینے والے جواب سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے کا ارادہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کچھ اوباس لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ ذرا ان کی خبر لے, اور پھر وہ نقشہ بنتا ہے طائف کی سرزمین میں. طائف کی گلیاں ہیں, اللہ کا رسول ہے, اور بین ہی وہی نقشہ جو ہماری آبادیوں میں ہماری بستیوں میں کبھی دیکھنے میں آتا ہے, کوئی دیوانہ کوئی مجذوب ہو اور وہ بات ٹھوکرے اس کے چاروں طرف ہو, کنٹری میں مار رہے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, ٹکڑے چس کیے جا رہے ہیں, یہ نقشہ ہے اور طائف کی گلیاں ہیں اور محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پتھر مارے جا رہے ہیں, لرزہ تاری ہوتا ہے, یہ تصور کر کے کہ خاص طور پر تخموں کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, مثل مبارک نہیں نشان دے گیا, خون بہ رہا ہے اور نالین میں آ کر جم گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نفاق کی وجہ سے آپ بیٹھ جاتے ہیں تو دو گنڈے آگے بڑھتے ہیں, ایک دائیں بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے بائیں میں اور اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ چل. یہ ہے نقشہ اقرار میں جو سب سے گزرتی ہے تو گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا کرے بات آیا. طائف سے واپسی کر یہ جو حضور کی حیات طیبہ کا یہ ورق اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ بعد میں کہیں مدنی دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ کیا آپ پر یوم احد کی بھی کوئی بھاری دن گزرا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ہوش میں بہترین دن جو حضور کی حیات طیبہ کا تھا وہ یوم احد تھا, جس میں آپ مجروح بھی ہوئے, بندان مبارک شہید ہوئے, آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی, آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی جانصاف ان کی لاشیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں. کہنے کے حیثیت سے جیتا نے اس کے حوالے سے پوچھا کہ کیا اس سے بھی زیادہ سب دن کو یہاں پر مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, طائف کا دن لکھ کر اس سے کہیں بہتر مان تھا. کے دامن میں تو جانے صاحب بھی کچھ تھے جنہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وہ موجود تھے. یہاں اللہ کا رسول ہے یقا تنہا, اور حال وہ ہے کہ جس کا نقشہ ابھی آپ نے دیکھا. میں اگر طائف سے بات کی پر ایک جگہ آپ ذرا بیٹھے ہیں اور اس وقت آپ کی زبان پر ایک دعا آئی, اللهم اليك اشكو جوف قوتي وقله قلتي وحلالي على النار. اللہ تیری ہی جناب میں شکوہ لے کر آیا, اپنی قوت کی کمی کا, اپنے وسائل و ذرائع کی کمزوری کا, اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا الہ من سکے لینی, مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الہ بعیدی یجہرنی والہ عدیی ملکت امری, کیا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا کہ جو چاہے میرے ساتھ کر دیا؟ پروردگار اس سب کے باوجود ان لم یکن علی غضبک अगर तू नाराज नहीं है फलाहल वाली तो मुझे कोई परवाह नहीं, अगर तुझे यही मंजूर है यही पसंद है ये दुआ चले जो तस्वीर जाने वाली दुआ आई जो बजूर वजन लगी असत नहीं के लिए परवरदगार तेरे ही रूए अंदर की दुआ की पनाह में आता है जिससे तमाम तारीख में अटक जाती है। ये है वो टर्निंग पॉइंट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा का, जिसकी तरफ बहुत सही तौर पर तवज्जो दिलाई है मौलाना मनाजिर अहमद जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के शख्सी एतबार से जाति एतबार से ये तारीख का दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। गोया के यहां जो बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक उस इंसान के पहुंच गई जिसका फिक्र सूरह बकरा की आयत में आया है وَزِلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ وہ نقطہ عروج جس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے سورت روایات میں آتا ہے اسی وقت ملک الجبال حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اگر آپ حکم دیں تو میں ان طائف کی جو چاروں طرف پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ٹکرا دوں کہ طائف کے رہنے والے پھر نہ بن جائیں آپ نے فرمایا نہیں کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے اسلام اور ایمان کی کافی پتا فرمائے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے یہ اس صبر و مصابرت اس ایزا تکلیف تحمل برداشت اس کے اعتبار سے یہ نقطۂ عروج ہے طائف کا دن سن دس ورزی کو حضور نے عام الحزن سے تعبیر کیا یہ رنگ اور غم اور افسوس کا سال ہے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال بھی ہو گیا ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا طائف سے واپس جب آپ مکے پہنچے ہیں تو مکے میں داخلہ ممکن نہ تھا اور آپ نے مطمئن بن عدی کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو تو میں مکے میں آ سکتا ہوں۔ اس نے جب یہ کہا کہ ٹھیک ہے میری جانب سے آپ کو حمایت کا اعلان کر دیا حضور نے پھر دوبارہ پیغام بھیجوا کہ اس طرح نہیں تم خود آ اور مجھے لے سکتا حالات مکے کے اس درجے نام آپ کے پر نام مثال ہو چکے ہیں کہ متن بن عدی اپنے چھ بیٹوں کو لے کر ہتھیار لگا کر آتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں لے کر داخل ہوتا۔ اس کے بعد البتہ یوں کہیے کہ حالات پر اس بدلتا ہے طائف سے واپسی کے بعد سے لے کر حضرت مدینہ تھا ڈھائی تین سال کا عرصہ ہمارے اس وقت کے مطالعے کے اعتبار سے اس میں دو پہلو بہت قابل توجہ ہیں۔ ایک طرف سے نصرت خداوندی کا ظہور ہو رہا ہے اس قائم کے ساتھ کہ سن 11 میں 6 افراد مدینے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے حج کا موسم ہے مختلف جگہوں سے قافلے آئے ہوئے ہیں مختلف وادیوں میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اللہ کا رسول ایک ایک وادی میں جا رہا ہے اپنی دعوت کو لے کر ایک جگہ 6 افراد ملتے ہیں ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ وہ 6 افراد ہیں یثرب کی بستی سے آئے ہیں وہ آپ کی بات سن کر کرنسیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آنکھوں آنکھوں میں اشاروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو یہودی کہا کرتے ہیں کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے شاید یہ وہی نبی ہے اور آئے کہ ہم ان پر ایمان میں سب تک کر لیں مبادہ یہودی ہم سے آگے بڑھیں اور وہ پہلے ان کی تصدیق کر لیں۔ گویا کہ یہود کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل ہوئی اور حضرت کے لوگوں کو وہ ان کے ایمان کا ذریعہ بن گئے۔ اگلے سال سن 12 میں 12 افراد ایمان لاتے ہیں اور وہ بیعت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت اقبہ اولی ہے۔ ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ اپنا کوئی نمائندہ ہمیں دیجیے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے۔ اب جو میں رکھیے سورہ جمعہ پر ہمارا درد حضور کی دعوت کا مرکز محنت قرآن حکیم قرآن سال بنانے میں نے دیوانہ زمن حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا شخصی تعارف بہت ضروری ہے. یہ ایمان لانے والے ہیں ٹین ایجرز میں سے, بالکل نئے عمر اور بڑے ہی ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان, جس کے کپڑے دو دو سے درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا ہے. وہ اکثر لباس سے جدھر سے نکل رہا ہے, اشارے ہو رہے ہیں, وہ نکل جا رہا ہے لوگوں کی توجہ کر مرکز ایمان لے آئے. گھر والوں نے نکال باہر کیا, یہاں تک کہ بالکل برہ نہ کرتے کہ اگر تم نے آبائے اجداد کے دین کو چھوڑا ہے تو اپنے آبائے اجداد کی دولت و سنت ان کی وراثت سے تمہیں کوئی حصہ نہیں مل سکتا. وہ شخص ہر سو سے تک پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نابستہ رہنا تھا. یہی شخص ہے کہ اب پورا سال اس کے نام نکلا مصعب یثرب میں قرآن کی دعوت دے. حضرت مصعب ایک سال کی محنت اور وہاں مشہور ہو گیا. ان کا نام مقری پڑھانے والا, جہاں مقری وہ آگے پڑھانے والے. ایک سال کی محنت جو ہے ان کی, اس کا حاصل یہ ہے کہ اگلے سال سن 16 کے حج میں 72 مرد اور 3 عورتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہیں. بیعت اپنا ثانیہ ہو رہی ہے, یہی بیعت بنیاد بن گئی ہجرت مدینہ کی. اس لیے کہ انہوں نے حضور سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ تشریف لائیے ہمارے یہاں, ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے کہ جیسے اپنے اہل عیال کی کرتے ہیں. یہ معاہدہ ہوا اور ہجرت مدینہ کے لیے راہ ہموار ہو گئی. باہر آ کے اس طرح سے وہ نسبت خداوندی کا ظہور ہے جس کو اس تسلسل کے ساتھ ذہن میں رکھیے. مدینہ منورہ میں حضور کے قدم ابھی پہنچے بھی نہیں. طائف میں محمد گئے صلی اللہ علیہ وسلم بلد سے بکری, فیصلہ اللہ کا ہے, السیئ منا والاطمئن من اللہ, نتیجہ نہیں نکلا, اللہ سے کچھ اور منظور. مدینہ میں حضور کے قدم مبارک کبھی پہنچے نہیں. ایک ادنا جانسار ہے جو جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے اور وہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انقلاب آ گیا. پاس حضرت کے سربراہ کا لوگ ایمان لے آئے. بہرحال ایک طرف سے نسبت خداوندی کا یہ ظہور ہے, اسے نظام میں رکھیے. دوسری طرف مکہ اور اہل مکہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اب اس کو ذہن میں لائیے. اس دور میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک مصالحت کی بھرپور کوشش ہوئی. ولید بن مغیرہ کا کردار جو بالکل ابتدائی صورتوں میں سورہ مدثر وغیرہ میں بھی آتا ہے, سورہ نون میں, یہ سب بالکل آغاز ہی میں دل سے قائل ہو چکا تھا کہ محمد اکبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت اس سمجھ کو چھو چکی. ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کو خطرہ ہو گیا تھا کہ ان پر محمد کا جادو چل گیا, لیکن پھر مصلحتیں, مفادات, چوبراہٹ, سرداری, اس کی بوریاں پاؤں میں پڑی رہ گئی, محروم رہا. لیکن بعد میں یہ نظر آتا ہے کہ مسلسل اس کی کوشش کری کہ کوئی مصالحت ہو جائے. چنانچہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے دوران اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی مصالحانہ کوششیں جو ہیں وہ پوری خود کو پیش آ رہی ہیں. مصالحانہ کوششیں پوری شدت کو پہنچے. اس دن میں چند واقعات ہیں اور آج کے درس کے لیے جن آیات کو عنوان بنایا گیا تھا ان کا مضمون بھی اسی سے متعلق ہے. کسی دائی حق کے لیے یہ مصالحت کا دام ہمرنگ زمین انتہائی خطرناک ہوتا ہے. یہ معاملہ وہ ہے کہ اس میں براہ راست مقابلہ نہیں ہے, مصالحت نہیں ہے, بظاہر انداز میٹھا ہے, لیکن یہ کہ اگر کہیں اس دام ہم رنگ زمین میں کوئی بھائی حق گرفتار ہو جائے تو منزل چھوٹی ہو جائے گی, معاملہ ختم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی حد تک حالات جو آپ کے سامنے ہیں ان سے بربرائے کبھی بچے بھی آپ کا متاثر ہونا سمجھ میں آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ان سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے تو جتنی بڑی ایک تبدیلی پیدا ہوئی تھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے, اہل ایمان کو جو حمایت حاصل ہوئی, دنیوی اعتبار سے سہارا ملا, उसी तरह इन सरदारों में से कोई बड़ा सरदार ईमान ले आए तो इस ईमान और इस्लाम के लिए रास्ते खुल जाएंगे। यही वो बात थी कि जिसके तहत जब ये सरदारों ने कुरैश खाते थे मुसालहाना गुफ्तगू के लिए तो हुजूर पर गिराई कर जाते थे, उनकी जाने मुंतकिल होते थे। उसी सिलसिले में वो वाकया पेश आया तो जिसके जमीन में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ गर्फ भी हुई कि उनकी खिदमत में एक नाबीना हाजिर हुआ तो जो चलता आता है और जिसके दिल में तलब है तस्किया हासिल करने और नबी आप उससे एराज फरमा रहे हैं और जिन लोगों के अंदर तकब्बुर है एराज है गमन है उनकी तरफ आप इनके साथ फरमा रहे हैं ये तरह अमल इख्तियार नहीं है। लेकिन अभी आप जो हामी है अल्लाह का ये कलाम ये तो उनके लिए एक नसीहत है याद दहानी है जो चाहे इस नसीहत को वापस करें जो चाहे इससे फायदा उठाए। इस तरह आप उनके सामने इस दीन की दावत को इस अंदाज में पेश मत लें। यही है वो बात जो सूरह कहफ की उन आयात में आई उसमें मैं यही अल्लाह का मिल किताब रब्द माया मुबद्दल कलिमात और नबी जो किताब आप पर लागू फरमाई गई है उसके तहत कीजिए कहते रहिए आपके सब्र समाज की असल असात ये है। ये वही मजमून है जो इससे पहले हमारे साबित वर्ष में आ चुका है पूरा अंकबूत में 21वें तारे की पहली आयत यही उसने उसने मैं किताब वासी मुस्तला इस मरहले पर देखिए फिर उसी हिदायत का इरादा हो रहा है अल्लाह के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। कब नतीजा निकलना है कहां से रास्ता निकलेगा ये अल्लाह भी जानता है। आप अपने फर्ज मन कर लिया बाकी आप किसी के पीछे न पड़िए किसी के पीछे पड़कर अपने लिए या इस दीन की दावत के लिए किसी दर्जे में किसी हल्के पन का कोई इम्तहान पैदा न कीजिए और आपको तबाह से मिलेगी तो अल्लाह ही के पास मिलेगी वही तबाह देगा मिस्रत ताइब मिलेगी तो वही से मिलेगी। इन अखबार जाहिरी पर ज्यादा आप मुंतफिक न हो उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो न फरमाए और वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीन यद्ऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल्आशी यहां वो लफ्ज सब्र आया है ये हमारे मुंतकम निसाब के इस हिस्से का असल मौजू है। सब्र यह भी है कि जो भी ये फुकरा ये जैसा ये कमजोर ये बेहसियत लोग जिसको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने कहा था हम आराज में लगा दिया रहा है नूह हम तुम्हारे पास क्या आकर बैठे क्या बात करें तुम्हारे इस दिन से उन लोगों का जमघटा होता है जो हमारे बड़े घटिया सभी लोग हैं वो तुम्हारे दिल जमा रखते हम दारी तुम्हारी बात सुने तो कैसे तुम्हारे पास आए थे तुम यही मामला उन मुतकब्बिरीन सरदारान कुरैश का लेकिन हुजूर को हुक्म दिया जा रहा है वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीन यद्ऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल्आशी ये लोग ये फुकरा हैं ये बेहसियत हैं दुनियावी माल असबाब इनके पास नहीं है लेकिन इनके पास दौलत ईमान दौलत मोहब्बत इलाही है। ये सिर्फ परवरदिगार की रजा जी चाहते हैं ये सिर्फ उसकी रजा के तालिब हैं ये अपने रब को पुकारते हैं सुबह शाम आपकी निगाहें उनसे हटकर उनकी जाने मुतवज्जे न हो तो कहीं देखने वाले को ये निगालता है कि शायद आप भी दुनिया की चमक दमक से मुतासिर हो गए शायद ये दुनिया की जाहिरी चहल पहल इससे आपने भी कोई तासिर कबूल कर लिया है बना पा दे आना काम हम पूरी तो जीना पर हया की दुनिया और देखिए ये भी मुसालहत के लिए चले आ रहे हैं इनके असल बातें को देखिए یہ حق کو پہچاننے کے بعد اس سے اعراض کر رہے ہیں. ان کے کہنے میں نہ آئیے, ان کی کتنی کتنی باتوں سے متاثر نہ ہو. چلا تو میں نقل ناقل بھائی ان کے کہنا وقت ادا, یہ اپنی خواہشات کا استعمال کر رہے ہیں. ہماری یاد سے ان کے دل حاصل, ہم نے انہیں محروم کر دیا ہے اپنی یاد کی لذت سے. ان کے کہنے میں نہ آئیے. ان کی پوری زندگی ایک نمونہ ہے, ثبوت ہے کہ یہ حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں. اور اے نبی بنکے کی سوچ کریے, قل الحق من ربکم, مجھے تمہاری کوئی حسابت نہیں کرنی, مجھے چاپلوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تمہارے رب کی دانی سے حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. امن چاہ کر یہ نہیں, امن چاہ کر یقین, جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے, اس میں ایک استغنا ہے. دائی حق کو یہ استغنا کی ایک کیفیت بھی برقرار رکھنی ضروری ہے. لوگ اس مغالطے میں نہ ہو کہ اس کی کوئی ذاتی غرض ہے کہ جو اس دعوت کے ساتھ کسی درجے میں ملحق ہو گئی. امن چاہے کلین, امن چاہ کر یقین. اس کے بعد غرض غضب کا رخ مڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے سار کی طرف. ہم نے ان کے لیے وہ آگ فراہم کی ہوئی ہے, تیار کی ہوئی ہے, جو ان کے چاروں طرف سے گھیرے میں دے دے گی جیسے کہ فناتیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ چیخیں گے, پکاریں گے, فریاد بھی کریں گے. تو ان کی فریاد رسی بھی کی جائے گی اس پانی سے جو پھیلتے اور سگے سگنے ہوئے تانبے کے مانیں گے, جس سے ان کے منہ جل کر رہ جائیں, ان کے چہرے بھل کر رہ جائیں. وہ بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی, اور بہت ہی برا ہوگا انجام جس کو بےکار ہوگا. یہ پورا انداز سامنے رکھیے اس مثال خانا روی, اور اس دام ہم رنگے زمین میں اسی دائی حق کا اسی درجے میں گرفتار ہو جانے کا امکان یا اندیشہ, اس کا کس شبد مد کے ساتھ کتنے اہتمام کے ساتھ شبد بات کیا گیا. اس زمین میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ان کی جانب سے اس مرحلے پر ایک خاص بات یہ پیش کی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں تم سے کوئی احساس نہیں, تم سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, کوئی ذاتی لڑائی نہیں, لیکن یہ قرآن جو تم پیش کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. ٹھیک ہے, کچھ باتیں اپنی منوا لیں, کچھ ہماری مانے, کچھ لوگ ہو کر معاملہ کریں. یہ قرآن بہت رجد ہے, کہیں کوئی کمپرومائز اس میں نہیں, لہذا اس میں کوئی تغیر و تبدیل کر لو, یا تو کوئی اور قرآن پیش کرو, یا اس میں کوئی تغیر و تبدیل کر لو, کوئی ترمیم کر لو, تو پھر ہمارے اور تمہارے مابین مصالحت ہو سکتی ہے, مصالحت ہو سکتی ہے. اب دیکھ میں رکھیے, وقت یہ ہے کہ ہر چہرہ طرف سے مایوسی ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی کھڑکی کھل گئی سن 11 میں مدینہ منورہ کی طرف, سن 12 میں وہ ذرا بڑی ہو گئی, 6 سے 12 افراد ہو گئے, لیکن باقی سے ہر چہرہ طرف سے جھک کر گیا. کوئی روشنی نہیں, کوئی امید نہیں کہ ہم سے راستہ نکلے گا, کچھ نظر نہیں آ رہا. ان حالات میں درد نہ ہے کبھی بکری, ایک خیال آ سکتا ہے کہ چلو حکمت عملی کا تقاضا ہے, کچھ لوگ دے کر معاملہ کر لیا جائے تاکہ بات کس سے آگے بڑھے. اگر اسی طریقے سے بالکل رجڈ ایٹیٹیوڈ برقرار رکھا گیا تو پھر تو صورت کہیں ہے ہی نہیں, راستہ کہیں سے نکلتا نظر ہی نہیں ہے. اس امکان کو سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے قرآن مجید اس سلسلے میں کیا ہدایت دیتا ہے. سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنین تک یہ جو سورتیں ہیں قرآن مجید میں, ان میں سے اکثر بے شک اسی دور میں نازل ہوئی. سورہ یونس میں فرمایا گیا, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے, ہماری روشن آیات, تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, جنہیں گمان ہی نہیں ہے کہ ہمارے حضور میں حاضری ہوگی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد اس قرآن کے سرا کو قرآن پیش کرو, یا اس میں کچھ تبدیلی کر لو, اس ترمیم کرو. قل, اے نبی کہہ دیجئے, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. اور نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اسے اپنی جی سے بدل دوں, اپنی مرضی سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے تو خود اندیشہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک بہت بڑے دن کی سزا کا, خطر کا عذاب. یہ مضمون ایک سزائی مرتبہ آیا ہے, لیکن جیسے قرآن مجید میں ہر مضمون کے لیے ایک مقام ہے کہ جہاں وہ مضمون اپنے نقطۂ کمال کو, اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جاتا ہے, اسی طرح اس مضمون کا ضرورت السلام یا اس کا کلائمیکس سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں آیات 73 سے بات شروع ہوتی ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اور اے نبی, یہ لوگ تو اس پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح آپ کو بچلا دیں اس چیز کی طرف سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے, یعنی قرآن حکیم, تاکہ آپ اس کے سوا کوئی چیز گھر پر ہماری طرح منسوخ کر دیں. ان کا پورا دباؤ ہے, وہ اپنی پوری قوت سے خرچ کر رہے ہیں اس پر کہ آپ کو اس موقف سے ہٹا کر آمادہ کر دیں کہ کوئی مصالحانہ چیز, کوئی لے دے کر کرنے والا معاملہ اس کو آپ قبول کر لیں اور اسی کو ہماری طرف منسوخ کر دیں. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور اگر آپ ایسا کر دیں تو پھر تو وہ آپ کو دوست بنا لیں گے, کوئی جھگڑا نہیں, لڑائی ختم. وَاللَّيْلَ إِذْ سَبَّحْنَاكَ, آیت بڑی اہم ہے. اور اے نبی, اگر ہم نے ہی آپ کو صداقت عطا نہ کر دیا ہوتا, اگر ہم ہی نے آپ کو دبا نہ دیا ہوتا, لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, تو کچھ بعید نہ تھا کہ آپ ان کی جانب کچھ تھوڑا سا جھٹ ہی جاتے. یہ ہے وہ سب بکری کا تقاضا, حالات سے متاثر ہونے کا امکان, چاروں طرف کی صورت حال کیا کریں, کدھر جائیں, کہیں سے کوئی راستہ نکالنا, کوئی راستہ فی الحال فوری طور پر آخر کوئی شکل بن جائے, پھر ہم اپنے اصل موقف کی طرف رجوع کر جائیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. یہی وہ بات جو کہی گئی تھی کہ فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, صبر کیجیے, اور آپ کا صبر جو ہے وہ اللہ ہی کے سہارے ہے. اللہ پر بھروسہ, اللہ پر توکل, تفویض الامر الی اللہ. بندہ مومن اور بالخصوص بھائی حق کے صبر کی اثرات پر جڑ بنیاد دل, ذرا الفاظ کی ظاہری شکتی دیکھیے, اس درستی کا رخ اصل میں کفار کی طرف ہے, کہاں ان کیسے لے جا رہے ہیں. ہمارے نبی سے اس بات کی طلب تو درخت ہے, لیکن ظاہری کتاب یہاں حضور کی طرف ہے. اور نبی, اگر بالفرض ایسا ہو جاتا کہ ہم آپ کو مزہ چکھاتے دگنا دنیا کی زندگی کے عذاب کا اور دگنا ہی موت کے عذاب کا, اور آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے, اس کے ساتھ یہ اشارہ ہو رہا ہے جس طرح کے ہمارے پہلے درس میں سورہ عنکبوت میں ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّایا فاعبدون, اے میرے بندے, اے میرے وہ بندے جو مجھ پر ایمان لائے, میری زمین کی سادہ ہے, بندگی صرف میری کرے, چاہے مرا لنگ لے ان کے خدا تن لے, تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے, کسی زمین سے تمہارا تعلق نہیں. یہی بات یہاں فرمائی وہی نکالی, اور یہ لوگ جب کھلے ہوئے ہیں اس پر, لَيَسْتَفِزُّونَ كَمِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, یہاں سے قدم اٹھا رہے ہیں نبی اس سرزمین سے, سرزمین مکہ سے, اور آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں. اب ان کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی کہ ایسا نہیں ہو سکے گا, صرف یہ فرمایا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَةً إِلَّا قَلِيلًا, اس صورت میں یہ لوگ بھی یہاں زیادہ غور نہ سکیں گے, انہیں بھی یہاں پر زیادہ تبکل حاصل نہ رہے گا, وہ اشارہ ہو گیا کہ ہجرت کا وقت آ رہا ہے. لیکن آپ کے بعد آپ کے یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ابو جہل, یہ ابو لہب, یہ ولید بن مغیرہ, یہ عقبہ بن ابی نعیب, یہ عقبہ بن ربیعہ, یہ زیادہ دیر اس مکے کی سرزمین میں آباد نہ رہیں گے. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. یہ ہمارا مستقل ضابطہ اور قاعدہ ہے ان تمام رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا, اور ہمارے اس ضابطے میں سنت اللہ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں. پھر جس طرح سورہ عنکبوت میں آپ نے دیکھا تھا, اس صورت حال سے عہدہ برا ہونے کے لیے مسلمان کا سہارا نماز ہے, ذکر الہی ہے, تعلق مع اللہ ہے, بالکل نہیں رب اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. نماز قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے تاریخ ہو جانے تک سو بقو نمازیں آتی ہیں. یہی پورا بنی اسرائیل ہے جس میں معراج کا ذکر ہے, معراج ہی میں پانچ نمازوں کی تربیت کا معاملہ ہوا اور ان آیات میں ان کی طرف اشارہ موجود ہے. سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے لے کر ظہر عصر مغرب عشاء سو بقو آتی ہیں, یہ رات نماز قائم رہتی ہے. نکلتے نماز بعد نماز کا پابند انسان جاتا ہے آتا ہے, پھر جاتا ہے پھر آتا ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل, چار نمازوں کا ذکر یوں ہوا اور پانچویں نماز کی ایک انفرادی شان ہے قرآن الفجر, فجر کا قرآن پڑھنا, کیونکہ اس میں صحیح قرآن ہوتی ہے. خاص طور پر قرآن مجید زیادہ پڑھا جاتا ہے, ان قرآن الفجر کان مشہودا. واقعہ یہ ہے کہ فجر کے وقت جو تلاوت ہوتی ہے اس پر موجودگی ہوتی ہے, قلب بھی حاضر ہوتا ہے, اور جیسے کہ معلوم ہوتا ہے روایات کے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے, رات اور دن دونوں کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک چیز آپ کے لیے اضافی طور پر, رات میں بھی کھڑے رہا کریں اس قرآن کو لے کر, اس قرآن کے ساتھ. اِنِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, جہاں سے آغاز دیا تھا اس کی یہاں پر گویا کہ تاکید ہو رہی ہے دوبارہ کہ یہ آپ کے لیے بالخصوص بہت ضروری ہو سکتا ہے. آسان جب ایسا کرب کا مقام محمود ہے, آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے. اور یہ سارا صرف ایک رما کا بنا کیا جا رہا ہے تاکہ مضمون یہاں تک پہنچ جائے کہ ہجرت کا حکم در حقیقت اس آیت میں آ گیا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور یہ کہیے, دعا کیجیے اپنے رب سے, اے رب میرے مجھے داخل کر, داخل کرنا سچائی کا, مجھے نکال, نکالنا سچائی کا, اور میرے لیے خاص اپنے خزانہ خزی سے غلبہ قوت تمکن اسے میرا پت بنا بنا. جب الدین کا سلطان نصیرہ, یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے گویا کہ تلقین, گویا کہ اس کی پیش بھی قبولیت کے اعلان کے ساتھ ہوتی. یہ در حقیقت ایک بشارت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب آپ کی دعوت ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے. اب وہ دور آیا چاہتا ہے کہ جس میں تمکن, غلبہ, قوت, اقتدا اور طاقت آپ کی کچھ سنا رہی. لیکن جائے حق کو وجہ کل باطل, اعلان کر دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا, باطل تو تھا ہی مٹنے والا. پہلا عربی زبان میں بہت سنانی دیتا ہے, یہ بھی ترجمہ ہوگا ہے ہی مٹنے والا اور تھا ہی مٹنے والا. یہ تھوڑا سا وقت کی غلبہ جو باطل کو نظر آتا ہے, انسان وقتی طور پر اس سے متاثر بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی در حقیقت اہل حق کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے, سمجھا, باطل کے لیے. چور کے پاؤں کا اور باطل کو تباہ کا, یہ ہیں وہ مراحل کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. مکی دور کا یہ ایک اجمالی سمسیا کیا گیا, کس کس پہلو سے کس کس گوشے سے آزمائش آئی ہے, کس کس اعتبار سے صبر اور مصابرت سے کی ضرورت پیش آئی ہے. بہرحال اس مکی دور کا جو نقطۂ اختتام ہے اسے یوں سمجھیے کہ ان ساری مصالح کی کوششوں کو ان کے پیش کرنے والوں کے منہ پر مار کر اور ان تمام جو بھی دام ہم رنگ زمین دکھائے گئے, تشدد تھا تو اس کو سہا گیا, پتھر پھاٹا آیا تو اسے جوڑا گیا, پودے بند آئی تو اسے برداشت کیا گیا, پتھراؤ ہوا تو اس کو انگیز کیا گیا, لالچ دیا گیا تو اس کے مقابلے میں دفتر کھڑے رہے, مصالح کی پیشکش ہوئی تو اس کو ٹکرایا, اور آخری اعلان برات ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. یہ اعلان برات جو ایک جگہ سورہ زمر میں بہت سی شدت سے پہنچ گیا ہے, یوں کہیے کہ وہ ہے اس کا نقطۂ عروج قرآن مجید میں اللہ کا غیر اللہ عابد ایھا الجاہلون. اے نادانو, اے کم علم, اے نا سمجھ لوگ, اے جاہلو, کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور سے پوجنے لگی, مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو؟ تو در حقیقت تمہاری یہ کوشش اور تمہاری یہ توقع سراسر باطل ہے. یہ بناؤ, یہ ٹھکاؤ, یہ صبر, یہ تحمل, یہ مصابرت برقرار ہے اسلام میں. جہاں پر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.